رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہدا ودین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه من شريك في محاصره، فجوهر الحسن فيه غير منقصب، فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمه، فانسب الى ذاته ما شئت من شرف، فانسب الى قدره ما شئت من عظم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى اسمه للارامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کے بنیادی مضامین اور اس کی وسطانی آیات کی تفسیر و تشریح کے حوالے سے اختصار کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر اپنی اصلاح کے لیے چند ہدایات جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مبارک سورت میں عطا فرمائی ہے ہم حاصل کر رہے تھے. سورۃ النساء اپنے مسائل کے اعتبار سے بہت جامع سورت ہے، اور ہماری اخلاقی، ہماری نظریاتی، ہماری سماجی اور ہماری عائلی اور فیملی لائف کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی دیگر سورتوں کے مقابلے میں یہ سورت مبارکہ بہت بنیادی مقام رکھتی ہے، کہ جس میں ہماری خاندانی زندگی، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پھر سوسائٹی کے مکمل حقوق، پھر سوسائٹی میں رہنے والے مختلف ذہنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے، مختلف مذاہب اور ادیان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، مدنی صورتوں کے اندر اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. لیکن سورۃ النساء جو ہے وہ تمام صورتوں کے اندر ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے آیت نمبر 79 تک کا خلاصہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور اسلامی ریاست کوئی بھی ریاست اور کوئی بھی دین اس وقت مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے کہ جب اس تنظیم کا منشور موجود ہو، اور اس تنظیم کے جو قائد اور رہبر اور رہنما ہیں ان کے ساتھ قلبی اور ذہنی یگانت ہو، محبت ہو، تعلق ہو اور مکمل اعتماد ہو. اگر منشور پر اعتماد ہے، رہنما اور رہبروں پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر فساد ہوگا. یا رہنما اور جو قائدین ہیں اس پر اعتماد ہے لیکن منشور کے بارے میں اعتماد نہیں کہ یہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، تب بھی انتشار ہوگا. تو اسلام نے سب سے زیادہ زور قرآن کی تعلیم پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت پر دیا ہے، کیونکہ قرآن اسلام کا منشور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی جانب سے امت کے ہادی ہیں، اور اللہ کی جانب سے اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص قرآن کریم کی پوری آیتیں جو شروع سے اطاعت کے حوالے سے چل پڑی ہے، اس میں یہی عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تم رسول کو کراس کرنے کی کوشش کرو گے، ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرو گے، ان کو چھوڑ کر براہ راست ہماری بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے، تو نہ تمہارا کلمہ کوئی حیثیت رکھے گا، نہ تمہاری نماز کوئی حیثیت رکھے گی، اور جسے تم دین کہہ رہے ہو اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو ہمارے بتائے ہوئے ضابطے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تک آنا ہے تو اس محبوب کی اطاعت کے ذریعے آنا ہے. جس طرح کہ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ کہیے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا، پیار سے مراد اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم جمع کا صیغہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے بھائی، فتبعونی، میرے محبوب کی اطاعت کرو. یہ اس کا مرادی معنی ہے. یحببکم اللہ، یہ اطاعت ہی اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین خود تم سے محبت کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بنیادی حیثیت عطا ہوئی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ منافقین، ایک تو وہ کفار تھے مکہ کے اندر جو سرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی نہیں قبول کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور یکتائی کے منکر تھے. لیکن مدینہ منورہ کے اندر آ کر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلامی فارمیلٹی تو لے لی اور لبادہ اوڑھ لیا، لیکن دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و اہمیت نہیں تھی. کیوں؟ اس کی کئی وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مدینہ حضور کے قدم رکھنے سے پہلے یثرب تھا، اس علاقے کا نام. اب مدینہ منورہ کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یثرب بیماریوں کا گھر، آفت کی جگہ، منحوس جگہ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جب اس پر لگ گیا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا یثرب کے والی، اب کہا جائے گا مدینے کے والی. اس لیے علماء نے یہ لکھا، شیخ محقق نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو کفارے میں وہ توبہ کرے اور 10 دفعہ اس کے مقابلے میں مدینہ 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 کہے. لیکن میں ایک تاریخ کا ایک تناظر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک سابقہ گزشتہ تاریخ کے تناظر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے سے پہلے جب مدینہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، تو یہ چند لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہماری جاگیر یہ بنے اور ہم اس پر کنٹرول حاصل کریں. دو قبیلے بڑے مشہور تھے وہاں پر، خدرج اور اوس قبیلہ. یہ آپس میں باہم بہت خطرناک انداز میں لڑ رہے تھے، اور کئی زمانے سے یہ لڑ رہے تھے، کئی دہائیوں سے لڑ رہے تھے. کئی لوگ یہاں کے بھی مارے گئے، کئی لوگ وہاں کے بھی مارے گئے. یہ مدینے کے دو بڑے مشہور قبیلے، خدرج اور اوس، تیسرا یہودی تھا. تو یہ آپس میں بہت زیادہ جنگ و جدال ان کے اندر تھا، لیکن ان کے درمیان صلح کرانے والا شخص جس کا نام بھی آتا ہے، اس نے صلح کروائی. اس نے صلح کرانے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یعنی مدینہ میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ پھر آپ کا ذہن ادھر نہ جائے، کہ مدینہ کے اندر یہی دو بڑے قبیلے ہیں، جب میں نے ان کی صلح کرا لی اور دونوں نے بالاتفاق طور پر مجھے لیڈر مان لیا ہے، تو اب اس ریاست کا اور اس زمین کا میں حقدار ہوں. لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کو کب یہ منظور تھا؟ وہاں نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر سن اعلان نبوت کے 10 سال بعد منا کے میدان کے اندر جب یثرب کے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ بڑے جل قدر صحابہ جس کو اکثر تاریخ کی کتابوں کے اندر سیرت میں ہم بیت اقبا اولا، بیت اقبا ثانیہ اس طرح ذکر کرتے ہیں، پہلے جو لوگ آئے، پہلے سال وہ 12 مسلمان ہوئے، 7 مسلمان ہوئے، پھر 12 مسلمان ہوئے، پھر 100 کے قریب مسلمان ہوئے. انہوں نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اگر آپ مکہ کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ مدینے آ جائیں. تو حضور کے مدینے آنے سے پہلے یہاں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. کس طرح؟ کہ یہاں کے لوگ حج پر آتے تھے اور حج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے اور یثرب کی زمین پر قدم رکھ کر اس کو مدینہ منورہ بنا دیا، تو اب جو عبداللہ بن ابی کی جو یہ آرزو تھی کہ یہ تاج میرے سر آئے گا اور میں اس خطے کا مالک ہو جاؤں گا، لیکن وہی لوگ، اوس اور خدرج کے لوگ جو عبداللہ بن ابی کو آگے کر رہے تھے، جب ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا تو مسلمان کے لیے تو سب سے بنیادی شخصیت ہی ذات مصطفیٰ ہے، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی، جو کسی شاعر نے کہا بڑا خوب کہا. تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قبیلوں نے قبول کیا تو عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ بھڑاس بیٹھ گئی کہ یہ حق میرا تھا، یہ ادھر کیسے چلا گیا. اب اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کا اس نے اپنے زوم میں ارادہ کیا، اور اس نے ساتھ میں یہودیوں کو ملایا، لیکن اس نے دیکھا کہ مسلمان اتنے مضبوط اور اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں میں مسلمانوں کو ہٹا نہیں سکتا، تو اس نے پھر منافقانہ پن کیا کیا، سلنڈر ہو گیا، بظاہر اسلام قبول کیا بظاہر۔ اب یہ جو بظاہر ایمان قبول کرنے والے اپنی غرض کے لیے تھے، قرآن نے ان کو اپنی ٹرمز منافق قرار دیا ہے۔ نفق کا معنی غار کے، یعنی ان کے دل کے اندر اسلام کے لیے بغض تھا۔ پھر 28 پارے میں اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو پوری ایک سورت ہی موجود ہے سورۃ المنافقون، اس کا خاص ذکر آپ کو مدنی سورتوں کے اندر ملے گا۔ مکی سورتوں کے اندر منافقین کا ذکر کم ہے، مدینہ کی سورتوں میں زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اہل یثرب تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب یہ جب لوگ جوگ در جوگ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد پر اسلام قبول کر رہے تھے، تو یہ درمیان میں آ جاتے تھے، حضور کے سامنے بیٹھ کر اپنا منافقانہ عمل دکھانا، حضور کی بڑی تعریف کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شان بیان کرنا، اور باہر نکلنے کے بعد ان لوگوں پر نظر رکھنا کہ جو ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، اور ان کو سائڈ میں لے جا کر کہنا کہ بھائی یہ سب ایسی باتیں، رہنے دو، اور ان کے معاملے میں نہ ہو، چکر میں نہ پڑو، جس کو قرآن نے ذکر کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ، جو وہ اپنے شیاطین کے ساتھ، تو وہ جو شروع شروع میں ایمان لانے والے مدینے کے لوگ ہیں ان کے عقیدوں پر وہ حملہ کرتے تھے، اور سورہ نساء کے اندر ان کو بالکل ایکسپوز کیا گیا، سورہ مائدہ کے اندر ان کے عمل کو ایکسپوز کیا گیا، اور حضور کو صبر کا حکم دیا گیا کہ محبوب ابھی ہم خود بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اقدام نہیں کرنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضور کو حکم دے دیا کہ اب ان کا نام لے کر مسجد سے ان کو بھگاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ایک وقت گزر جب گیا امتحان کا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد شریف سے ان کو نام لے لے کر اٹھایا اور فرمایا وہ لوگ جو میرے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں اور میرے علم پر تانا کرتے ہیں، میری شان سے چڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ مسجد سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ جب وہ ہلنے لگے، کیونکہ ان کا بنیادی علم تھا کہ نبی تو ہماری طرح ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر بیٹھ کر اشارہ فرمایا کہ میں تمہارا نام اور تمہارے باپوں کا بھی نام لوں گا، اور تم صفوں کے اندر بیٹھے ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو وہ ایک دوسرے کو سر جھکا کر کہنے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کے علم کو کبھی نہیں قبول کرے گا، کیونکہ نبی کے علم کو قبول کر لیا تو پھر سارا معاملہ مکمل ہو گیا۔ تو وہ ایک دوسرے کو بغل میں دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ ہمیں نہیں جانتے صحیح طریقے سے، تو ہمارے باپ کو کیا جانیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے اور شاہ فرما ما بالو بے قومی، کیا ہو گیا اس قوم کو، تعین فی العلم میں میرے علم پر تانا کرتے ہیں، فرما اٹھتے نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے اشارہ کرنا شروع کیا، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے، اٹھو یہاں سے، فخر فإنک منافق، فخر فإنک رجیم، فخر فإنک منافق، اٹھو یہاں سے اور دفاع ہو جاؤ، تم منافقین میں سے ہیں۔ تو حضرت علی اور دیگر صحابہ جو مہاجرین تھے وہ کھڑے ہوئے اور ان کو گردنوں سے پکڑ پکڑ کر انہوں نے مسجد سے باہر پھینکا، لیکن گفتگو سنیے ذرا، گفتگو پتہ، اس کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ، یعنی وہ جنگ جس میں حضور بنفس نفسی شریک ہوئے، اس کی تعداد 27 یا 28 ہے، تو اس میں جو آخری غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اپنی ایک ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور اس کا نام انہوں نے مسجد رکھا تھا، اس کو مسجد مینارے وغیرہ، یعنی مینارے سے مرادے کہ بالکل مسجد کا شیپ، مینارے تو زمانے میں نہیں تھے، مسجد کا شیپ اس کو، اور اس کو چار دیواری کر کے انہوں نے بنا لیا تھا تاکہ کوئی ہم پر شک نہ کر سکے، اور اندر سے مکہ والوں سے بھی ملے ہوئے تھے اور یہودیوں سے بھی ملے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے تھے ان کو پکڑ کر وہ اس میں لے جاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتے تھے۔ تو ایک عرصے تک یہ مسئلہ تو چلتا رہا، لیکن سورۃ توبہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا ہے کہ وہ مسجد مسلمانوں کے نفع کے لیے، ضرر کے لیے ہے۔ سرکار جب تبوک کے لیے جانے لگے تو پھر یہ منافقین، یعنی ابھی یہ واقعہ آیا نہیں تھا کہ حضور نے مسجد سے ان کو نکالا ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، جب حضور تبوک جانے لگے تو راستے میں ہی وہی ان کا گویا کہ وہ بظاہر عبادت خانہ اور پھٹکار خانہ تور تھا، تو اس درمیان میں آگر سرکار سے کہنے لگے آپ ہمارے یہاں پر آئیں، اس کا افتتاح کریں۔ سرکار فرما ابھی کچھ نہیں ہوگا، میں پہلے تبوک سے لوٹ کر آ جاؤں تو پھر بات کرتے ہیں۔ تبوک سے لوٹتے وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ محبوب اس کو گرا دو، اس لیے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ ضرر کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کو منتشر کرنے والی جگہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضور نے حکم جاری کیا اور صحابہ کرام نے جا کر اس کو لاتوں سے اور ڈنڈوں سے اس کی ساری عمارت کو گرا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ گویا کہ یہ پوری ایک سازش جو تھی مدینے کے اندر یہودی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ یہودی کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے ٹوپی داڑھی پگڑی جبے کے اندر انہوں نے چند لوگوں کو آگے کیا ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کی صف کے اندر آ کر لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالے، حضور کی اطاعت کے جذبے کو نکالے۔ تو یہ سورہ نساء جو میں پوری ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 60 سے لے کر گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 79 تک اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں ایک ہی بات پر زور دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اطاعت کا معنی حکم ماننا نہیں، بلکہ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور محبت کو دل میں رکھ کر حکم ماننا۔ کیونکہ اطاعت صرف کسی فارمیلٹی کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یعنی اطاعت جس طرح کہ ماں جب حکم دیتی بیٹا پانی پلا تو آپ پانی پلاتے ہیں لیکن دل میں اس کا احترام رکھ کر پلاتے ہیں۔ اطاعت اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کا حکم تو مانو گے لیکن اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد صرف یہ ہو کہ یہ ہمارا محبوب ہے اور ان کی تعظیم تم پر ضروری ہے اور لازم ہے۔ یہ اطاعت کا اصل کانسیپٹ، یعنی حکم ماننا لیکن ادب کے ساتھ ماننا، تعظیم کے ساتھ ماننا، اجلال کے ساتھ ماننا، ان کے رتبوں کے ساتھ ماننا۔ یعنی کہ اگر نہیں مانیں گے تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب بڑے عجیب آدمی ہے کہ جناب نبی کا ذکر ہی نہیں کرتے، تو انہیں دکھاوے کے لیے دو چار نعت کے شعر پڑھ دیے۔ فرمایا ایسا نہیں، نعت کے شعر پڑھو لیکن پھر دل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، کوئی اور سازش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور معاملہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو رب سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ ہمیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں، ہم تو رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب کہہ دو کہ سب سے پہلے تم مصطفیٰ کے در پر آؤ، تم ان کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اس منظر کو سمجھنے کی میں اور آپ کوشش کریں کہ حضور کی ذات کتنی ضروری ہے، کتنی بڑی، کتنی بنیادی حیثیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی۔ جب تک آپ کے مرتبہ مقام اور آپ کی عزت و توقیر کو کوئی قبول نہیں کرتا، وہ زبان سے آخری عمر تک یہ کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے پیار کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اس کا کچھ بھی مقبول نہیں ہے، جب تک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت، آپ کی رسالت کو دل سے قبول کر کے اللہ کی توحید کا کلمہ جاری نہ کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہی بات آگے ذکر کی جا رہی ہے، آیت نمبر 80 آج کا درس ہے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ کیا بیان ہو رہا ہے، ہم نے کہا یہ ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ جو ترتیب آ رہی ہے نا، تو یہ ترتیب 61, 62, 63, 64, 67 یہ کرتے کرتے ہم 79 پر پہنچے۔ اب 79 کے بعد اب 80 آیت کیا آ رہی ہے، اب آیت نمبر 79 ختم ہو کر آیت نمبر 78 کس انداز میں شروع ہو رہی ہے، وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی آپ حق بتاتے رہیے، آپ ہدایت کرتے رہیے، آپ ہمارا کلام ذکر کرتے رہے، وَمَنْ تَوَلَّى، اور جو آپ کے حکم سے پیٹ دکھا کر بھاگ جائے اور الگ سے کوئی اپنی ایک راہ بنا لے اور آپ کے حکم کے خلاف گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بات کرے، تو فرما فوا ارسلنا کا علیم حفیظہ، تو پھر ہم نے اس پر آپ کو نگہبان نہیں بنایا، یعنی پھر آپ سے ہم پوچھیں گے نہیں، ہم اس کو اکیلا نپٹیں گے۔ یعنی آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، حق بیان کر دیا، دین بتا دی، توحید کے تقاضے بتا دیے، رسالت کے تقاضے بتا دیے، اب اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو فرمایا کہ محبوب پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظہ، پھر ہم نے آپ کو اس پر نگہبان نہیں بنایا، آپ نے کہہ دیا اور اجر پا لیا، آپ نے کہہ دیا ہم سے انعام پا لیا، اب اس نے اگر آپ کے پیچھے کوئی دغا دینے کی کوشش کی، کوئی فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ رب العالمین آگے ذکر فرماتا ہے کہ محبوب اس سے آپ کو نہیں، آپ سے اب کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور ہماری جناب۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم آپ سے محبت کرنے والے، ہم آپ کی اطاعت کرنے والے، ہم آپ کی تعظیم کرنے والے۔ فرمایا یہ آیت نمبر 81 شروع ہو گئی، 80 ختم ہوئی، 81 شروع ہو گئی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی اطاعت کرنے والے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ ان کے رازوں کو کھولتا ہے، فرما فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، محبوب جب یہ آپ سے یہ بات آپ کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کی فرمان برداری کرنے والے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، آپ کی محفل سے اٹھ کر نکل جاتے ہیں، بیت طائفت منہم غیر الذی تقول، پھر یہ رات کے وقت اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے جن باتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن نے ذکر کیا۔ یعنی ادھر جا کر پھر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ادھر جا کر تو کہہ رہے تو ہم تو ایسی دل لگی کر رہے تھے، پھر جو راز انہوں نے حضور کی مجلس میں سن لیے وہ یہودیوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ مکہ کے کفاروں کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرما واللہ یکتب ما یبیتون، محبوب اللہ نے سب لکھ لیا ہے جو یہ رات کو یہ چھپ کے جو باتیں کر رہے تھے، سب اللہ نے اپنے پاس لکھ لیا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ قطن ان سے اعراض کیجئے اور بالکل ان کے معاملے کی طرف توجہ مت کیجئے اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھیے، وکفا باللہ وکیلا، کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھتا تھا نا اس بات پر، یہ بات جو کی جا رہی ہے حضور کی تسلی کے لیے کی جا، فاعرض عنہم، محبوب خاطر میں نہ لائیں، تھوکے بھی نہ ان کے منہ پر، آپ چھوڑیں ان کو، کیا مت پر پتا آپ کا مرتبہ کیا ہے. اگر یہ آپ کی نعتیں نہ پڑھیں، آپ کی شانیں بیان نہ کریں، آپ کی عظمت نہ بیان کریں، فاعرض عنہم، یہ تو تھوکنے کے بھی لائق نہیں، محبوب تیری شان تو بہت بڑی، چھوڑ ان کو. تو یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فاعرض عنہم، محبوب ان سے اعراض کیجئے اور بالکل منہ پھیر لیجئے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیے، کامیابی آپ ہی کی ہوگی. یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ جب ختم ہو رہی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ اور تکلیف یہ پہنچتی تھی کہ میں تو خوشی ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سرکار نے فرمایا میں تو اپنی امت کے لیے ایسے ہوں کہ جیسے یہ آگ میں گر رہے ہیں اور میں ان کو کمر بند سے پکڑ کر، کمروں سے پکڑ کر، ان کی شانوں سے اور ان کی پشتوں سے پکڑ کر میں ان کو آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن اس کا عوض یہ دے رہے ہو کہ تم میرے خلاف باتیں کر رہے ہو کہ ایسا چلتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پیچھے سے تم مذاق اڑا رہے ہو. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر، کیونکہ ظاہر سی بات اتنی شفقت، انتہائی شفقت کے ساتھ حضور دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور عوض اس کا وہ یہ دے رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جب یہ بات گرا گزرتی تو اللہ تسلی دیتا، فاعرضن ہوں، محبوب ہم تیری تعریف کر رہے ہیں نا، محبوب جو تیری تعریف کرے گا ان کی روحیں ہم نے الگ بنائی ہیں. تو فرما فاعرض عنہم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ خود تیری تعریف کرتا ہے اور اس کے معصوم فرشتے خود تیری تعریف کرتے ہیں. تو فرما یا ایھا الذین آمنوا، یقیناً وہ مرادی معنی جو تفسیری ہے کہ وہ روحیں جو سعید ہیں، جو پاکیزہ ہیں، ان کو ہم حکم دیتے ہیں، صلوا، اپنی آخری سانس تک ہمارے محبوب کی تعریف کرو، وہ یسلموا تسلیما، اور اپنی آخری سانس تک اپنی آنکھوں کو میرے محبوب کے تابع کرو، اپنے قلم کو تابع کرو، اپنے بازو کو تابع کرو، تمہاری آنکھیں میرے محبوب سے خیانت نہ کریں، تمہاری زبانیں میرے محبوب سے چوری نہ کھائیں، تمہارے کان میرے محبوب سے خیانت نہ کریں، مکمل سر تسلیم کو خم کر دو. یہ حکم قرآن مجید نے دیا، اور کیا عجیب بات ہے، پیدا بھی نبی پاک کو اللہ نے کیا، شانیں بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر تعریف بھی اللہ کرتا. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ دیا ہوا ضابطہ ہے جو سورۃ النساء کی اس ترتیب کے ساتھ میرے دوست و بزرگوں آ رہا ہے. سورۃ التوبہ، سورۃ توبہ جہاں ختم ہوتی ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہاں پر یہ مضمون تھوڑا کھلتا ہے. ان کو یہ بغض تھا کہ آپ درمیان سے ہٹیں اور ہم رب سے براہ راست ہو جائیں، اس لیے تو کہا گیا نا ان کن تم تحبون اللہ، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے، فتبعونی، میرے محبوب کی اطاعت کرو، یعنی ان کی لاہوی شریعت پر ایمان لاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور دل سے ان کے احترام کو، دونوں کو لازم کرو، تو اطاعت کامل ہو جائے گی. اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا تم سے محبت کرے گا. سورۃ توبہ ختم ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ بنیادی منصب بیان ہوئے ہیں. پورے قرآن میں حضور کی جتنی شانیں ہیں نا، سب کو اس ایک آیت میں جمع کیا گیا. فرما لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پھر وہی مضمون، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، وہی منافقین کا ذکر پھر آیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. مانا کیا ہے اس کا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پانچ منصب حضور کے بیان ہو رہے ہیں. پہلا یہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق یہ رسول آئے ہیں اور یہ تمی میں سے ہیں، یعنی تمہارے قبیلے سے ہیں، تمہاری زبان بولنے والے ہیں، نوع انسان میں سے ہیں، جن سے بشر میں سے ہیں، لیکن ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ، کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیت نمبر 81 کا خلاصہ بن رہا ہے، تحقیق رسول تم میں آئے، یہ تم ہی میں سے ہیں، عرب میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، عدنانی ہیں، تم ہی میں سے ہیں، نو انسان میں سے ہیں، جن سے بشر میں سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں. ایک معنی اس کا سیدہ عائشہ خود کرتی تھی رضی اللہ، ہماری ماں، اور سیدہ زہرا کرتی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسنی، فا پر زبر پڑتی تھی، انفسکم، اور معنی کیا ہوتا تھا کہ تحقیقی رسول آئے جو تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، بدن کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں، روح کے، اور ایسے پاکیزہ ہیں کہ تم پاک پانی پیتے ہو تو وہ بدبو بن کے نکلتا ہے، یہ پانی پیتے ہیں تو اور زیادہ شفاف بن کے ان کے بدن سے جانا ہے. دیکھیں ہمارے بدن سے جو پسینہ گر رہا ہے، میڈیکل بھی یہ کہتی ہے نا، یہ پانی ہی کا کمال ہے، یا پیشاب وغیرہ کا جو اخراج ہو رہا ہے وہی. آپ میٹھا شربت پیجئے، شفاف شہد سے کی طرح میٹھا پانی پیجئے، لیکن جب پسینہ آئے گا تو بدبو والا آئے گا، کیونکہ جب شفاف چیز اندر گئی ہے. ہمارا اندر کا بدن اتنا نجیس ہے اور اتنا عجیب ہے کہ جناب وہ پاک چیز میں اندر بدبودار ہو جاتی ہے. نبی پاک کو اللہ نے اتنا ستھرا بنایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے ہیں تو وہ پسینہ اتنا خوشبودار نکلتا ہے کہ اگر کسی کو دے دیا جائے تو اس کا پورا علاقہ خوشبو سے بھر جائے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی حضرت عائشہ کیا اس کا ترجمہ کرتی ہیں، من انفسکم، یعنی یہ تم میں آئے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ نظیف ہیں، تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ ہمارا تھوک بھی تو اس پانی سے بن رہا ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ایسا کہ کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ ہم نے تم میں بھیجا اور ایسا بنایا ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، کہ ان کے تھوک میں شفا، تھوک میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، بولو براز شریف ان کا شفا، ان کا خون شفا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے خوشبودار اور شفا کا باعث بنایا. تو ایک منصب دو یہ باتیں ہو گئی. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، دیکھو حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، جس کا یہاں پر سوال کا جواب آ رہا ہے. فرما عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا پریشانی میں رہنا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہاری نیکی کے انتہائی چاہنے والے ہیں. اور اللہ فرماتا اب تمہیں کیا بتائیں کہ یہ ہمارا نبی تمہیں کتنا چاہتا ہے، بس یہ دیکھو رؤوف الرحیم، ہم رؤوف الرحیم ہیں نا. کہاں فرمایا یہی ہماری صفت ہم نے اپنے اس محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ رؤوف الرحیم، یہ بھی ہمارے بندوں سے انتہائی محبت اور رحم کرنے والا ہے. یہاں دو صفتیں اللہ رب العالمین نے اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر فرمائی ہے، لیکن شرک نہیں ہوا، کیونکہ شرک کسی اور چیز کو کہتے ہیں. رؤوف اللہ ہے لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اللہ ہے لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا گیا. تو صفات کا اشتراک یہ شرک نہیں، شرک جب ہوتا ہے جیسا اللہ کے لیے مانا جائے اس طرح حضور کے لیے مانا جائے. اور یہ کوئی دیوانہ بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، سب یہ کہتے ہیں کہ رب کریم رحیم و رعیف رؤوف خود سے ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بنائے سے. آگے اب اللہ رب العالمین فرما رہا فَإِن تَوَلَّوْا، محبوب تو اتنا شفیق ہے ان بندوں پر کہ ان کی مشقت تجھے دیکھی نہیں جاتی، تو ان کے رؤوف الرحیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب بھی اگر یہ تیرے خلاف باتیں کریں، وہی سورہ نساء کا مضمون آ گیا وہاں پر سورہ توبہ میں، اب بھی اگر یہ تیرے خلاف باتیں کریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ منہ پھیر کے جائے تو پھر تو کہہ دے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور میں اسی رب پر توکل کامل رکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وہ ساری آیتیں اب آپ دیکھیں گے تولا کے حوالے سے کہ جو منہ پھیر کے جاتے ہیں، ان منافقین کے عمل کو ذکر کر کے صحابہ اکرام اور آنے والی امت کو بتایا گیا کہ تمہاری کامیابی جب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کو دل و جان کے ساتھ تم قبول کر لو. اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان بنیادی آیات کو سمجھنے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک منٹ میں ایک آیت مزید پڑھ دیتا ہوں میں، یہ سورۃ المنافقون کے اندر ہے. منافقین جب تھک گئے اور ان کا سر بھاری ہو گیا کہ اتنی آیتیں ہمارے خلاف اتر رہی ہیں، ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں معافی کے خواہشگار ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، تسبیح لے لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم معافی کے خواہشگار ہیں. تو اللہ نے ان سے کیا کہا، اب آپ دیکھیے. صحابہ نے ان سے کہا، جب ان صحابہ کو ڈسکس کیا معافی چاہتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ معافی کے لیے حضور کے پاس آنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا جی اسی کے لیے تو ساری لڑائی تھی، اب کیسی معافی. اب سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول تمہارے لیے سفارش لے لیں اللہ سے، آؤ رسول تمہاری شفاعت کروا دیں اللہ سے، جب ان سے کہا جاتا تعالو آ جاؤ جمع کا صیغہ، رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت چاہنے اللہ سے، تو کہتے ہیں رسول چاہیں گے تو مغفرت ملے گی، کہاں تو لو عروس ہوں، تو وہ تکبر میں گردن مار کے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ان کو بغض تھا ذات مصطفیٰ سے. اور مسلمانوں کا عمل مبارک کیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. لہذا درس قرآن کا یہ وقت ختم ہو گیا، آیت نمبر 81 تک کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. جو گفتگو آپ نے سنی ہے بالکل ذہن میں رکھیے، اور گھر میں فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جو وقت آپ کے پاس تلاوت کا مہیا ہو اس وقت تلاوت قرآن کر کے آیت نمبر 79 80 81، یہ خاص طور پر 82 سے پھر قرآن مجید کی فضائل پر دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے، یہ تین آیات کو کم سے کم آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، اور حاشیہ کنز الایمان سے اس کی معرفت اور تفاسیر مسلمہ سے اس کی معرفت حاصل کریں جو عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، بندے کو سنجیدہ کرتی ہے. میرے دوستو، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی اطاعت کے تابع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور کی لائیوی شریعت کے تابع سے کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے بیان کیا، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بغیر کسی نام و نمود کے اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.